الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 22 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اصحاب کہف کا قصہ پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا. قرآن مجید نے جب بھی کوئی تاریخی واقعہ بیان کیا ہے، اس سے کسی نہ کسی چیز پر استدلال کیا ہے. لوگوں کے لیے عبرت کا کیا پہلو ہے، کس چیز سے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی کوئی شان دکھائی ہے تو اس سے کیا حقیقت واضح ہوئی. قرآن کا موضوع یہی چیزیں ہوتی ہیں. تاریخ کیا تھی، واقعات کی ترتیب کیا رہی، اس میں فلاں اور فلاں معاملات کس طرح ہوئے، یہ مورخ کی دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں. قرآن مجید کسی واقعے کو بھی اس پہلو سے بیان نہیں کرتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں پوچھی جاتی تھیں، وہ اگر عبرت کے لیے، سبق کے لیے، دینی حقائق کو سمجھنے کے لیے پوچھی جاتی تو ہر سوال کا جواب دیا جاتا، لیکن زیادہ تر پوچھنے والے امتحان کی غرض سے پوچھ رہے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ کوئی علمی پس منظر نہیں تھا، مشرکین عرب اہل کتاب کی روایات سے بھی زیادہ واقف نہیں تھے، اس لیے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ انہوں نے اگر پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ان سے اس طرح کے واقعات پوچھے جائیں یا ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے جن کو جاننا عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. اس طرح واضح ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں. ہمارے اس زمانے میں بھی لوگ سائنسی حقائق، تاریخی واقعات، اسی طرح سے سیاست، معیشت، معاشرت کے مسائل لے کر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن مجید کی دلچسپی کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جس مقصد سے مبعوث کیا وہ انذار و بشارت ہے، یعنی لوگوں کو اس دنیا کی زندگی سے اوپر اٹھ کر آگے کی زندگی کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے آمادہ کیا جائے. یہ بنیادی کام ہے. پیغمبر اسی کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، اس دنیا میں اٹھنے، وہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. اب تو ہم قرآن مجید کی بنیاد پر بتا سکتے ہیں، متعین طور پر بتا سکتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہیں جو قرآن کا موضوع یا دین کا موضوع ہیں. جس طرح کہ بارہا عرض کیا جا چکا کہ تطہیر بدن ہے، تطہیر خورونوش ہے اور تطہیر اخلاق ہے. ان میں سے جتنی پاکیزگی انسان حاصل کر لے گا، اسی کے لحاظ سے آخرت میں اس کے درجے اور مرتبے کا فیصلہ ہو جائے گا. یہی مقصود ہے. اس سے ادھر یا ادھر ہو کر کوئی بات پوچھی جائے، کی جائے، قرآن اس کو درخور اتنا نہیں سمجھتا. چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا گیا، مسیحی روایت کا یہ ایک بڑا واقعہ تھا، تو قرآن نے اس کو اس لیے قبول کر لیا کہ اس میں بڑا سبق تھا. وہ پہلو واضح کر دیا گیا. تاریخ سنانا، واقعہ سنانا، مثال کے طور پر یہ کہ یہ واقعہ کس شہر میں ہوا، یا یہ کہ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی، یا یہ کہ وہ فی الواقع کتنے برس غار میں سوتے رہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ قرآن مجید کی دلچسپی کی چیزیں نہیں ہیں، نہ اس کے موضوع سے متعلق ہیں. وہ ان پر کوئی تبصرہ کرنا پسند نہیں کرتا. چنانچہ اب آخر میں انہی چیزوں کے بارے میں متنبہ فرمایا ہے. ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے یہ واقعہ سنا دیا, اس واقعے میں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ یہ اس وقت جو تعذیب کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اور ایمان لانے والوں کو اپنی ستمرانیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں, یہ سبق حاصل کریں. اور وہ لوگ جو ان کی ستمرانیوں کا ہدف بن رہے ہیں وہ بھی تسلی رکھیں, اگر وہ ثابت قدم رہے تو اللہ کی مدد اس طرح سے نمودار ہو جاتی. تو دونوں کے لیے جو سبق تھا اس کو بیان کر دیا اور اصل دعوت بھی واضح کر دی, جس طرح کہ آخر میں پھر یاد دہانی کرا دی جائے گی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی اس عالم کے نظم میں ادنا درجے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا. جو اصل توحید ہے اسلام کی دعوت میں, جس کو بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہے, وہ واضح کر دی. لوگ کس کس پہلو سے تاریخ سنتے, کس سے سنتے, ان پر اپنے پیوند لگاتے, ان سے مضامین پیدا کرتے ہیں. آپ ذرا تبصرہ سنیے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم قلبہم, فرمایا یہ قصہ سننے کے بعد اس کے اصل اسباق پر نگاہ کرنے اور ہم نے جو بات بیان کرنا چاہی ہے اس کو سمجھنے کے بجائے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے. فرمایا اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. یعنی ان کی دلچسپی نہ واقعے سے ہوگی, نہ سبق سے ہوگی, نہ توحید کی دعوت سے ہوگی, نہ اس وقت جو دو گروہ بنے ہوئے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانکیں گے, ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آئیں گے اور کہیں گے کہ ساری داستان تو سنا دی لیکن یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تھے کتنے. تو کچھ کہیں گے کہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ, اور ان میں سے کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. بالکل اٹکل پچو, یعنی اندازے ہیں لگاتے رہیں بیٹھ کر. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ, اور کچھ کہیں گے کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. یعنی تین سے لے کر سات آٹھ تک یہ معاملہ ایسے ہی زیر بحث رہے گا. جواب میں یہ نہیں کہا کہ اتنے تھے. کاکر ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل, کہہ دو میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. یعنی یہ ہماری بحث ہی نہیں ہے, یہ موضوع ہی نہیں ہے, اس میں اس دعوت کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. کہہ دو میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے, ان کو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں. یہ تبصرہ البتہ کر دیا کہ جب واقعہ اس طرح تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرتا ہے, اور اس واقعے پر بھی دو تین صدیاں گزر چکی تھیں, تو اسی طرح اور ان تفصیلات کے لحاظ سے اس میں مبالغہ ہوتا چلا جاتا ہے. لوگ ایک دوسرے سے انہی بنیادوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, یہ ایسے تھا اور یہ ایسے تھا اور اس مارکے میں یہ ہوا اور اس مارکے میں وہ ہوا. ہمارے ہاں بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں بہت سے واقعات جب لوگ بیان کرتے ہیں تو بالکل خلاف عقل باتیں ہیں, لیکن ان کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں. کسی واقعے میں آپ دیکھ لیں, بیان کیا جائے گا کہ فلاں بنو امیہ کا حکمران مسجد میں آیا اور اس نے آ کے خطبہ دیا اور یہ کہا کہ اب ان لوگوں کی گردنیں مار دی جائیں. 70,000 آدمی اس وقت مسجد میں تھے. مسجد کی بنیادیں آج بھی موجود ہیں, دیکھ لیجئے, اس میں شاید 10,000 آدمی بھی نہ آ سکے. لیکن اسی طرح سے تعداد کے بارے میں مبالغے ہوتے رہتے ہیں. ہم نے خود اپنے سامنے دیکھا کہ جب جلسے ہوتے ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, تو لوگ اسی طرح مبالغہ آمیز باتیں کرتے رہتے ہیں. 8-10,000 لوگ بھی ملین مارچ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو مذہبی معاملات ہوں, سیاسی معاملات ہوں, یہ مبالغہ, جھوٹ, اس طرح کی چیزوں میں ایک دوسرے پر برتری ظاہر کرنا, یہی لوگوں کی دلچسپی کا موضوع ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس کو قابل التفات ہی نہیں سمجھا, اور یہ کہا کہ اصل بات ہم نے بیان کر دی، اب یہ حضرات یہ باتیں کرتے رہیں، ان کو یہ بتا دو، ان کو بتا دو کہ تعداد کتنی تھی، میرا پروردگار بہتر جانتا ہے، یہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں یہ اس سے واقف نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہرحال انسانی تھے، تو آدمی کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ جب واقعہ پورا سنا دیا ہے تو چلیں اتنی بات بتا دی جاتی۔ فرمایا کہ فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرا، چنانچہ پیغمبر تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو، یعنی یہ ہماری بحث کا موضوع نہیں بننا چاہیے۔ تم ایک تعداد بیان کرو گے، دس اس کی تردید کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس طرح کی بحثیں مذہب دین کا موضوع نہیں ہیں، الا یہ کہ ٹالنے کے لیے کچھ کہنا پڑے۔ اور فرمایا ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ان کے متعلق ان میں سے کسی سے پوچھو، یہ بحث کا گفتگو کا موضوع ہی نہیں بننا چاہیے کہ ان کی تعداد کیا تھی۔ یہ قرآن مجید نے ایک تبصرہ کیا، یعنی واقعہ سنا دینے کے بعد یہ بتایا کہ یہ قرآن مجید کے موضوع کی چیزیں نہیں ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ جس پہلو سے سنا دیا گیا ہے، یہ اس سے آخرت کا یقین حاصل کرنے کے بجائے اس طرح کی بحثوں میں الجھیں گے کہ وہ کتنے تھے اور کتنے برس کار میں سوئے رہے، ان کی زیادہ دلچسپی اس سے ہوگی۔ تم کو بھی یہ انہی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کریں گے، یعنی اگر تم بھی اس میں کوئی بات کہو گے یا پوچھو گے تو گویا بحث میں داخل ہو گئے۔ لیکن تم ہرگز نہ الجھنا، بلکہ اجمالی جواب دے کر گزر جانا، یعنی ایک سادہ بات کہہ کے۔ اور وہ بات کیا تھی؟ قُلْ رَبِّ عَلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہ لوگ کم ہی جانتے ہیں، یہ سب لوگ اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی تعداد سے میرا رب ہی واقف ہے، بس یہ جواب دے کے آگے بڑھ جائیے۔ تم کو بھی یہ انہی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم ہرگز نہ الجھنا، بلکہ اجمالی جواب دے کر گزر جانا، تمہارے پروردگار نے بھی اس طرح کی چیزوں سے اسی لیے گریز کیا ہے کہ ان کے شوق فضول کو اس سے کوئی غذا نہ ملے۔ یعنی اگر ہم اس بحث میں کچھ کہہ دیتے تو سارا مدعا ہی اس پر آ جاتا، یعنی جو اصل بات ہے کہ آخرت کی یاد دہانی ہو وہ کہیں پیچھے رہ جاتی، اور یہی شوق فضول ہے پورا کرتے رہتے، اور وہی بات سامنے رہے جو اس قصے کا اصلی سبق ہے۔ اس سے یہ بتایا گیا ہے کہ دین کی دعوت دینے والوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو کن چیزوں پر گفتگو کرنی ہے، دین کے بنیادی حقائق، ان کا استدلال، ان کے کیا اثرات و نتائج ہوتے ہیں، انسانی زندگی کس پہلو سے دین سے متعلق ہوتی ہے، اور اس نوعیت کی دوسری چیزیں، یہی دعوت کا موضوع ہونی چاہیے۔ اللہ کا دین پیش کرنا ہے، اس میں باہمی جھگڑے، تاریخی واقعات کی الجھنیں اور اس نوعیت کی چیزیں، یہ موضوع نہیں بننی چاہیے۔ ان کو اگر کسی موقع پر، جیسے قرآن نے یہاں موضوع بنایا، موضوع بنانا پڑے کسی دینی ضرورت کے تحت، تو اتنے حصے کو اور اس طرح بیان کرنا چاہیے جس سے اصل حقیقت واضح ہو جائے، باقی چیزوں کو اپنی دلچسپی کا کبھی موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ دائیں سے بائیں سے لوگ سوال کریں گے، اب ذرا یہ بھی واضح کر دیجئے اور اس کی تفصیلات بھی بتا دیجئے اور فلاں فلاں واقعات پر بھی تبصرہ کر دیجئے، اس سے ظاہر ہے کہ اصل بات کہیں اور رہ جائے گی اور جو پیغام دینا مقصود ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ظاہر ہے پیغام اللہ کے دین کے حقائق ہے، اور اگر تاریخ میں بھی کوئی چیز زیر بحث آنی ہے تو وہ چیزیں زیر بحث آنی ہیں جن سے دینی حقائق کا زندگی کے ساتھ تعلق سمجھا جا سکے۔ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری سیاست اور معیشت کے بارے میں کسی جگہ کوئی ہدایت دی ہے، ظاہر ہے یہ اصلاً دین کا موضوع نہیں ہے، تو ان کا ظہور کیسے ہوگا، اس میں لوگوں کو کیا مشکلات پیش آئیں گی، ان کو سمجھانے کے لیے آپ تاریخ کے کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں یا اس پر تبصرہ کرتے ہیں تو یہ چیز دین کی دعوت کے دائرے کی چیز ہے، لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کر ان واقعات میں یا اس طرح کی چیزوں میں الجھیں گے تو پھر اصل بات ختم ہو جائے گی۔ تو پہلی بات یہ فرمائی، اس کے بعد مزید دیکھیے، ظاہر ہے کہ یہ واقعہ پوچھا گیا، آگے اسی سورہ میں بیان ہوا ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں بھی سوالات ہوئے۔ یہ سوالات زیادہ تر اہل کتاب القا کرتے تھے، اچھا ان سے یہ پوچھیے، ذرا معلوم کیجئے، یہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں۔ ان کے ہاں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، یعنی اللہ نے جو اپنے پیغمبروں پر کتابیں نازل کیں یا صحیفے پیغمبروں پر نازل کیے گئے، بائبل کے موجودہ مجموعے میں سے اس کی فہرست دیکھ کر ان کو نکال لیجئے، وہ انتہائی مختصر چیزیں ہیں، ان میں کوئی تاریخی واقعات نہیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، توحید ہے، اس کی شریعت ہے، دین کی حقیقت ہے۔ دانیال نبی کا آپ صحیفہ پڑھیے، حزقیل کا صحیفہ پڑھیے، یرمیہ کا صحیفہ پڑھیے، یسیا کا صحیفہ پڑھیے، تورات کو پڑھ لیجئے، زبور کو پڑھ لیجئے، انجیل کو پڑھ لیجئے، سب میں آپ کو وہی دعوت ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید سے تعارف کرایا جائے گا، اللہ کی شریعت بتائی جائے گی، اللہ کیا چاہتا ہے، اس کے مطالبات کیا ہیں، وہ زیر بحث آئیں گے۔ لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کو الگ کر کے مرتب کر کے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا، بلکہ اس کے ساتھ اپنی پوری تاریخ کو بھی بیان کر دیا۔ وہ تاریخ ہے جس نے کوئی 1500 صفحے کی کتاب بنا دیا ہے بائبل کو، اس میں الہامی صحائف بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، ان کی ضخامت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ابتدا سے لے کے انتہا تک پوری تاریخ انہوں نے بیان کی ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے بیان کرنا شروع کیا، جیسے کہ ہمارے ہاں پرانا طریقہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں کی جو تاریخی کتابیں ہیں، جیسے البدایہ والنہایہ ہے یا الکامل ہے یا ابن خلدون کی تاریخ ہے، وہ بھی ایسے ہی شروع ہوتی ہیں، تو وہ پوری تاریخ انہوں نے بیان کی ہے پھر اپنے خاندان کے ساتھ۔ وہ تاریخ اپنی جگہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو تاریخ کی حیثیت سے ضرور بیان کرنا چاہیے، لیکن جس وقت آپ اس کو مذہبی صحائف کے ساتھ مخلوط کر دیتے ہیں تو اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ اسی تاریخ کی بعض چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں لوگ نکالتے ہیں اور نکال کر اپنے مناظروں میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ذرا دیکھ لیجئے اس کو، یہ کیسی بات انہوں نے اپنی الہامی کتابوں میں رکھ دی ہے، وہ الہامی کتابیں ہیں ہی نہیں ہیں، اس طرح کی تحریفات وہاں سرے سے ہوئی نہیں، وہ چیزیں تاریخ کے حصے کی ہیں، وہی زیر بحث رہتی ہیں۔ یعنی اگر حضرت اسحاق کا نام اسماعیل کی طرح داخل کیا گیا ہے تو تورات میں نہیں داخل کیا گیا، اس تاریخ میں ہے جو انہوں نے بیان کی ہے، یا سیدنا لوط کے بارے میں ایک بیہودہ روایت بیان ہوئی ہے، یا اسی طرح سیدنا داؤد کے بارے میں بعض واقعات بیان ہوئے، وہ سب تاریخ ہے، ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں کی تاریخ ہے، کیونکہ اس کو اکٹھا کر دیا گیا ہے ایک ہی جگہ۔ تو ہمارے ہاں بھی عام طور پر لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہم بائبل مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، تو بائبل مقدس میں وہ حصہ جو مقدس ہے، جو اللہ کا کلام ہے، ترجمہ ہی کی صورت میں صحیح لیکن وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو الگ کر کے دیکھیے، اس میں وہی پیغام ہے، وہی دعوت ہے جو ہم کو قرآن مجید میں نظر آتی ہے، اس کے مباحث بھی وہی ہیں، اس کا بیان کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے، کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ چند چیزیں ہیں جو شریعت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے تبدیل فرمائی ہیں اور ان پر قرآن میں تبصرہ بھی کر دیا ہے۔ تو لوگوں کے پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، یعنی وہ اسی چیز کو سامنے رکھ کے پوچھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خود بنی اسرائیل کی تاریخ کے دسیوں واقعات ہیں تو روز آ جائیں گے، اصحاب کاف کے بارے میں پوچھ لیا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ لیا، آ کے پوچھیں گے اچھا جی فلاں واقعہ ذرا بتائیے، فلاں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توجہ دلائی گئی کہ جب بھی اس طرح کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، ہم اگر مناسب سمجھیں گے اس واقعے پر کوئی تبصرہ کر دیں گے، اس کا کوئی وعدہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے۔ تو آگے یہ بات بتائی، فرمایا والا تقولن لشائین انی فائل ذالک غدا، اور دیکھو کسی معاملے کے لیے یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کر دوں گا۔ پیغمبر کی حیثیت سے اگر آ کے یہ لوگ ایسی بات کریں تو یہ نہیں ہے اس کا جواب کہ اچھا میں بتا دوں گا، نہیں، یہ بتانا نہ بتانا، روز امتحان کے مارکے میں کھڑے رہنا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ کوئی واقعہ ایسا ہے جس سے کوئی سبق ملتا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس کی وضاحت ہونی چاہیے، اس کو زیر بحث لے آئیں گے، لیکن اس طرح کے وعدے نہ کیا کرو۔ فرمایا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ تمہیں پیغمبری کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، اس طرح کی چیزیں بتانے، کہنے اور اس طرح کے امتحان دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا، الا ان یشاء اللہ، ہاں اس صورت میں کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ اپنی حکمت کے تحت کرے گا۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر نے وعدہ کر لیا ہے، اب یہ واقعہ ہم سنائیں گے۔ یہ ہو تو قرآن، اس کا نزول، اس کی دعوت، اس کا پیغام، یہ کہیں دائیں پڑا رہ جائے گا اور انہی واقعات میں اور انہی الجھنوں میں یہ سارا وقت صرف ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ مت کہا کرو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی جب تمہارے امتحان کی غرض سے اس طرح کی باتیں پوچھی جائیں کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا کیا قصہ ہے، تو اپنی طرف سے کوئی وعدہ نہ کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے سوال پوچھا ہے تو یہ کہا کہ میں یہ بتا دوں گا تمہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ایک اعتماد بھی ہے کہ میرا رب ضرور اس کی وضاحت کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنا دیا، اس پر تبصرہ بھی کر دیا، اس کی حقیقت بھی واضح کر دی، اور اس کے ساتھ پیغمبر کو بھی متنبہ فرمایا کہ آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے وعدے نہ کریں۔ یعنی جب تمہارے امتحان کی غرض سے اس طرح کی باتیں پوچھی جائیں کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا کیا قصہ ہے، تو اپنی طرف سے کوئی وعدہ نہ کیا کرو۔ یہ ممکن ہے کہ کسی سوال کے متعلق خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اس کا جواب نہ دیا جائے، یا جواب دیا تو جائے مگر فوراً نہ دیا جائے۔ اس لیے وحی کے بھروسے پر کوئی غیر مشروط وعدہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وعدہ خدا کی مشیت کی شرط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کہہ دیا کرو کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کروں گا، وہ اگر چاہے گا کہ اس پر کوئی تبصرہ کرے تو کر دے گا۔ تو اس طرح تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس طرح کا وعدہ کرو گے تو پھر ظاہر ہے کہ پیغمبری کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایک خاص تعلق خاطر تو ہوتا ہے، تو اس میں پھر تبصرہ کرنا پڑے گا، لیکن ہماری مشیت یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا فیصلہ ہم ہی کریں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ، اور جب تم بھول جاؤ تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کرو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو، امید ہے کہ میرا پروردگار اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ یعنی اگر کسی وقت بشری تقاضوں سے کوئی وعدہ کر بیٹھو اور جیسے ہی یاد آ جائے کہ یہ میں نے پھر وہی غلطی کر دی، تو فوراً اس کی تصحیح کر دیا کرو، اس پر قائم رہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بتا دیا کرو کہ میں نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ کل میں بتا دوں گا، تو میرا رب ہو سکتا ہے آج ہی بتا دے، لیکن یہ فیصلہ اسی کو کرنا۔ تو اس طرح گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توجہ دلا دی گئی کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ اس کی وضاحت میں نے اس طرح کی ہے کہ یعنی بے خیالی میں ایسی کوئی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً متنبہ ہو کر خدا کو یاد کرو، اور جن سے وعدہ ہوا ہے ان کو بھی بتا دو کہ فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ اس معاملے کو مؤخر بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو جس کا وعدہ میں نے کیا ہے اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ سب اسی کے اختیار میں ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہے گا کرے گا۔ میں نہ غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ ایسا خود مختار ہوں کہ اپنی دعوت کی مصلحت کے لیے جو چاہوں کر سکوں۔ یہ بتا دیا گیا کہ یہ دعوت اور اس دعوت کے مصالح یہ اللہ ہی طے کرے گا۔ پیغمبر جب دنیا میں بھیجے جاتے ہیں تو وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کو اپنے اس منصب کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اس کے حدود اور اس کے مواقع بھی سمجھنے چاہیے، اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس دائرے کے اندر اپنی خدمت انجام دیں۔ چنانچہ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو یہی کہا گیا کہ سبحان اللہ، کیا میں بشر کے سوا بھی کچھ ہوں؟ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں آسمان زمین کی ساری طاقتیں رکھتا ہوں؟ میں نے تو نہیں کہا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، میں نے تو اپنے کبھی اختیارات کی دعوت نہیں دی، میں ایک انسان ہوں، مجھے پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے، وہی آتی ہے، جو ذمہ داری مجھے دی جاتی ہے میں اسے پورا کر دیتا ہوں، میرا دائرہ یہی ہے۔ تو جگہ جگہ یہ بتایا گیا، یہاں واقعات کے بارے میں بھی یہی نصیحت کی گئی ہے کہ جب اس طرح کی باتیں یہ کریں، اور یہ آئیں گے، بار بار آئیں گے، بار بار آ کر اس طرح کے مطالبے کریں گے، ان کا جواب یہی ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ بات پیش کروں گا، وہ اگر چاہے گا تو اس پر تبصرہ کر دے گا، کب کرے گا، کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ فیصلہ اسی کو کرنا ہے۔ میں تمہارے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، تاریخ سنانا بھی میری ذمہ داری نہیں ہے، اس طرح کے امتحان اگر تم کر رہے ہو تو یہ بھی میرا منصب نہیں کہ میں اس میں کوئی دعوے کرنا شروع کر دوں، میرا کام انذار کرنا ہے، بشارت دینا ہے، پیغام پہنچانا ہے، مجھے جو کچھ کہا جائے گا میں وہ تم تک پہنچا دوں گا، اس کی شرح، اس کی وضاحت، اس کے اطلاقات، یہ میری ذمہ داری اور میرا دائرہ یہی ہے۔ تو ایک معاملہ یہ تھا، یعنی آپ سے یہ سوالات آئندہ پوچھے جائیں تو آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ ایک یہ تھا کہ سوالات بالعموم ہوں گے کیا، تعداد کتنی تھی، کتنے برس رہے، تو پہلے معاملے کو بیان کیا، اس کے بعد کہا ولب صوفی قہفہم ثلاثہ مئت سنین، اسی طرح کہیں گے، یعنی جیسے یہ کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا، پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا، اسی طرح کہیں گے کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور وزدادو تسع، اور 9 سال اس پر مزید بھی۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی تھی، وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال اس پر مزید بھی۔ فرمایا اس کے جواب میں بھی وہی کہو جو اس سے پہلے ہم کہہ چکے، قل اللہ عالم بما لبثوا، کہہ دو ان کے رہنے کی مدت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی یہاں پر بھی مجھے کچھ نہیں کہنا، یہ مدت بیان کرنا میری ذمہ داری ہی نہیں ہے، نہ اس قصے کا کوئی اس سے تعلق ہے، اس میں بھی جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ان کو کہنے دو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس جملے کی ابتدا میں حرف عطف اور اس کے بعد قل اللہ عالم بما لبثوا کا فقرہ، اس کا واضح قرینہ ہے کہ یہ بھی انہی لوگوں کے اقوال میں سے ایک قول ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے، یعنی یہ یوں نہیں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدت بیان کر دی ہے، نہیں، اسی کا حوالہ دیا ہے کہ یہ جس طرح یہ کہیں گے اسی طرح یہ بھی کہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کی تعداد کے بارے میں یہ لوگ کیا سارائیاں کریں گے، اسی طرح غار میں ان کی مدت قیام کے بارے میں بھی دعویٰ کریں گے کہ وہ 309 سال اس میں سوئے رہے۔ اب آپ جواب میں کہیں کہ نہیں کم، نہیں زیادہ، ایک بحث پیدا ہو گئی، تو فرمایا اس کی طرف توجہ نہیں دلیں، بلکہ یہی کہنا ہے، کہہ دو کہ ان کے رہنے کی مدت میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، اللہ عالم بما لبثوا، لہو غیب السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا غیب اسی کے علم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں کوئی غیب کے علم کا دعویٰ لے کر نہیں اٹھا، میرا رب ہی جانتا ہے، وہ چاہے گا بیان کر دے گا، اگر کوئی مسلط ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں بیان کرے گا۔ اس کی بھی میں نے وضاحت کی ہے، اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تصدیق نہیں کی، یعنی یہ بھی کہنا پسند نہیں کیا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ 309 سال رہے یہ ٹھیک ہے۔ اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تصدیق نہیں کی، بلکہ اسے بے بنیاد قرار دیا، یعنی یہ کہہ کے اس کے بے بنیاد ہونے کو واضح کیا ہے کہ صحیح مدت سے اللہ ہی واقف ہے، اور زمین و آسمان کا غیب اسی کے علم میں ہے۔ دور حاضر میں علم تاریخ کے محققین بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسیحی روایتوں میں جن اصحاب کہف کا ذکر ہے، ان کے غار میں رہنے کی مدت 309 سال نہیں، بلکہ تقریباً 196 سال تھی۔ یعنی عربوں میں یا اس وقت کے یہود میں یا نصارہ میں جو مدت شہرت حاصل کر چکی تھی، اس میں بھی مبالغہ ہو چکا تھا، وہ 309 سال بن چکی تھی، وہی انہوں نے بیان کی، لیکن محققین اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ 196 سال تھی۔ قرآن خدا کا کلام ہے، وہ اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ایک ایسی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا جو لوگوں میں شہرت پا چکی تھی، لیکن اس نے قبول نہیں کی اور یہ کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح یہ سبق دیا کہ اس طرح کے معاملات میں صحیح رویہ کیا ہے۔ فرمایا ابصر بہی و اسمے، یہ کہا تھا نا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب اسی کے علم میں ہے، اس پر مزید یہ فرمایا کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا۔ ساری توجہ اس پروردگار کی صفات کی طرف رہنی چاہیے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں ہے اور وہ اپنے اختیار میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا۔ یعنی یہ ہے اصل میں وہ بات، یہ ہے وہ پیغام، یہ ہے وہ دعوت کہ اللہ کی توحید کو یہ حیثیت دی جائے۔ اس سارے واقعے کا سبق بھی یہی ہے کہ وہ توحید پر قائم ہوئے تو اللہ کی مدد انہیں حاصل ہوئی اور پھر اللہ نے ان کو قیامت کی نشانی بنا دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ پچھلے جملے میں بات اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم تک پہنچ گئی تھی، یہ قرآن نے اسی کو آگے بڑھا کر تمام مشرکانہ تصورات کی نفی کر دی۔ اصل دعوت یہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔